الرحمن الرحيم سورة الإسراء مكية ربط سابقہ سورة نحل کے اخیر کے اندر صبر کی فضیلت آئی صابرین کو اللہ کی معیت ملے گی اللہ کی مدد ملے گی تو صبر کرنے کے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے اس سے سورہ اسراء شروع ہو رہی ہے تو صبر کی اجمالی فضیلت پر سورہ نحل ختم اور صبر کے واقع انعام کی ایک مثال کیسے سورہ اسراء شروع ہو رہی ہے اس لیے کہ اسراء کیا ہے حضور نے طائف کے اندر جو مظالم پر صبر کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین انعامات ملے دو نقد ایک دیر سے ادار ملا لیکن ملا نقد انعام کیا ملا کہ طائف سے آ رہے تھے تو بطن نخلا میں جناتوں نے ایمان قبول کیا اور دوسرا نقد ایمان انعام کیا ملا اسراء نصیب ہوا یہ اسراء طائف کے بعد ہے کہ اے دشمنوں تم میرے نبی کو نیچا کرتے ہو ہم نبی کو اتنا اوپر کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے یہ صبر کا پھل اسراء کی شکل کے اندر اور تیسرا انعام یہ ملا کہ بنو ثقیف ایمان لائے بعد میں ایمان لائے لیکن ایمان لائے اور بنو ثقیف میں سے محمد بن قاسم ثقفی جو یہ ہمارے بلاد کے اندر ایمان کی دعوت لے کر آئے وہ تو یہ تین انعامات ہیں صبر کے اوپر اس کا یہ نمونہ ہے اسراء یہ ربط ہے دونوں صورتوں میں اسراء اور معراج میں فرق کیا ایسے عرفی اعتبار سے پورے سفر کو اسراء بھی کہتے ہیں پورے سفر کو معراج بھی کہتے ہیں لیکن بعض حضرات نے فرق کیا کہ مکۃ المکرمہ میں حضرت ام ہانی کے مکان سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصی سے لے کر سات آسمان عرش کرسی کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے اس لیے کہ قدس سے فارغ ہو کے حضور جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک سیڑھی لائی گئی سیڑھی اس پر چڑھ کے حضور تشریف لے گئے اور سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں وہ معارج علیہا یظہرون اور براق سیڑھی کے ذریعے سے چڑھا اوپر یہ تو صاف بات ہے کہ مکہ سے لے کر قدس براق پر پھر قدس سے ساتوں آسمان یا تو براق پر یا کہ براق سیڑھی پر چڑھ کے چلا اس طریقے سے ہوا اسی لیے اس حصے کو معراج بولتے ہیں اور یہ حصے کو اسراء بولتے ہیں دو حصے ہو گئے تو چونکہ اس سورت شریفہ کے شروع کے اندر اسراء اور معراج کا واقعہ ہے اسی لیے لگتا ہے ایسا ہے کہ اسی پر سے نام سورہ اسراء ہوا اور بنو اسرائیل کے مختلف حالات کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے دونوں نام ہیں سورت کے یہ مکی سورت ہے لیکن یہ آیت کون سی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر کے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقَ آٹھ آیتیں یہ مدنیہ ہیں 110 یا 111 آیتیں ہیں اس سورت شریفہ میں جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اسراء یہ سورت مکی ہے اس میں 111 یا 115 آیتیں ہیں سورہ انبیاء اور سورہ قصص کے بعد اور سورہ سجدہ سے پہلے 50 نمبر پر نازل ہوئی اسرا رات کے وقت چلنا، اس صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ موجود ہے اور وہ سفر رات میں ہوا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رات کے وقت چلنے کا حکم دیا گیا تھا.
وانا اسری بعبادی لیلا انکم متبعون. وہ چلو.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی رات کے وقت ایک سفر کیا تھا. اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس سورت کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے متعلق ایک روایت میں آیا ہے کہ خاندان بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ بولنے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی آیت پہلے سکھاتے تھے.
دیکھ لیا بچوں کو پہلے کیا سکھانے کا، ڈیڈی ممی ایسا نہیں، پہلے یہ آیت سکھانے کی. جی
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے زمین اور پہاڑوں جتنا ثواب اللہ کے یہاں لکھا جائے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. لفظ سبحان، نمبر ایک، سبحت اللہ تسبیحا و سبحانا کے معنی میں ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ میں نے پڑھا. نمبر دو، لغت کے اندر اس کے معنی آتے ہیں دور کر دینے کے. اب سبحان کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں بولتے ہیں ایسی غلط باتوں کو دور کر دیا، عیب والی باتوں کو دور کر دیا، نامناسب باتوں کو دور کر دیا، اور اللہ کو ایسی باتوں سے دور سمجھنا، عیب نامناسب کمی کوتاہی والی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو دور سمجھنا، یہ ہے سبح تو سبحان کے معنی میں. نمبر تین، عربوں کا محاورہ ہے نہایت تعجب کے موقع پر یہ بولتے سبحان اللہ، جسے آج پھر سے دیکھ لو تو تعجب کے موقع کے اوپر سبحان اللہ کا جملہ بولنا ایک عربوں کا قدیم محاورہ ہے. اور آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ اسی کی مثال ہے کہ عجیب و غریب ایک تعجب خیز بات بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو لفظ سبحان سے شروع کیا گیا. الذی اسرا، اللہ تعالی کی ذات وہ ہر عیب سے پاک ہے جو راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو. کتنا پیارا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو. بندے سے کون مراد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کسی کو کوئی بڑا مقام ملے تو اس موقع کے اوپر تو اچھے اچھے القاب ہونے چاہیے نا. تو یہاں یوں کہنا چاہیے سبحان الذی اسرا بخلیلہ، سبحان الذی اسرا بحبیبہ، سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا برسولہ. بھی عبدہ کیوں آئے ہیں؟ بڑی حکمت ہے اس میں. نمبر ایک، کسی کو اس اہم اعزاز کی بنیاد پر نبی کے بارے میں الوہیت کا وہم نہ ہو جائے کہ بھئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ روح مال جسد آسمان پر گئے تو عیسائیوں نے ان کو الہ کہہ ڈالا، تو امت محمدیہ بھی اپنے نبی کی زندہ روح مال جسد آسمان پر جانے کی وجہ سے کہیں اپنے نبی کو بھی الہ نہیں کہنے لگ جائے. جیسے امت عیسائیہ نے غلطی کی، ایسی غلطی امت محمدیہ نہ کرے، اسی لیے فرمایا بیابتی کی، تاکہ وہ الوہیت، نبوت سے الوہیت تک لوگوں کے ذہن اور عقیدے خراب ہو کے چلے نہ جاوے، اس لیے فرمایا بیابتی ہی. دوسری بات، مقام عبدیت کو بہت سے محققین مقام رسالت سے افضل قرار دیتے ہیں. کیوں؟ رسالت میں کیا ہوتا ہے؟ ذات حق کی طرف سے پیغام آتا ہے مخلوق کے واسطے، اور عبدیت میں کیا ہوتا ہے کہ مخلوق کی انابت خالق کی طرف ہوتی ہے، اور جو مقام علل خالق ہوتا ہے وہ افضل مقام ہوتا ہے. اسی لیے مقام عبدیت افضل مقام ہے رسالت کے مقابلے کے اندر. تیسری بات، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ انسان کا اعزاز اور شرافت سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، یہ انسان کا سب سے بڑا مقام شرافت ہے. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، حضرت عائشہ نے جب وہ کہا تھا کہ افلا اکون عبدن شکورا، یہ ہے مقام عبدیت. تو ایک انسان کے لیے سب سے اونچا بہترین جو مقام ہوتا ہے وہ مقام عبدیت ہوتا ہے. یہ سب حکمتیں معلوم ہو رہی ہیں بیعبدی ہی کو لانے کے اندر. چوتھی بات، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ معراج صرف روحانی یا منامی نہیں تھی، معراج روح مع الجسد تھی. اسی لیے کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح مع الجسد کو عبد کہتے ہیں. تبھی عبد ہی کے لا کر کے یہ بتلایا گیا کہ آپ کی معراج جسمانی تھی، روح مع الجسد آپ کی معراج ہوئی تھی. ایسے 34 مرتبہ روحانی معراج حضور کو نصیب ہوئی، منامی خواب والے. لیکن یہاں جس معراج کا تذکرہ ہے یہ روح مع الجسد ہے، یعنی بدنی بیداری کی حالت میں اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی. پانچویں بات، مخالفین تھوڑی ماننے والے تھے، وہ اسی واقعے سے تو ابو بکر صدیق بنے. تو ابو بکر کو اس واقعے نے صدیق بنا دیا، اور دوسرے کو اس واقعے نے منکر معاذ بنا دیا. تو عبد لا کر کے اشارہ ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کو اتنا اعلیٰ مقام دے وے، اس میں تم کو انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بتاؤ کیا وجہ انکار ہے تمہارے اندر؟ تم نے امتحان لے لیا، اور امتحان تو ایسا لیا کہ ایک آدمی جو 100 مرتبہ بیت المقدس گیا ہو وہ نہیں دے سکتا، وہ امتحان نبی نے دے دیا اور کامیاب ہو گئے. آپ جامعہ میں کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 12 سال سے ہے، ابھی میں پوچھوں آپ کو کہ چلو جامعہ کی جدید مسجد چھوڑو، قدیم مسجد میں کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، کتنی سیڑھی کے پگتھیے، کچھ بھی نہیں، سب ٹھوکم ٹھوک کریں گے الگ ٹھپ. اس لیے کہ یہ گننے تھوڑے مدرسے میں آئے، مدرسے میں تو یہ گننا ہے کہ نصاب میں کتنے سبے باقی، ابھی کھڑکیاں اور دروازے گننے تھوڑے آئے مدرسے میں. تو تم نے جو امتحان لینا تھا وہ لے لیا، پھر بھی تمہیں انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اپنے ایک بندے کو اتنا عالی مقام عطا فرمائے تو یہ ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اب دیکھو لفظ اسرا، اسی میں رات تو آ گئی نا، پھر الگ سے لیلا لانے کی کیا ضرورت؟ اسرا کہتے ہی رات کے سفر کو، ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون. تو لیلا لا کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ پوری رات سفر میں صرف نہیں ہوئی، رات کا ایک مختصر حصہ سفر میں صرف ہوا. یہ لیلن کی تنوین ہے نا، وہ تنکیر کے لیے ہے، تھوڑا سا تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سفر ہو گیا. لیلن کی تنکیر بتلا رہی ہے چار گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں یا اس سے بھی کم میں, چار گھڑی میں یا تین گھڑی میں یا اس سے بھی کم میں. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ دروازے کا جو حلقہ ہوتا ہے نا کڑا, جیسے ابھی ہینڈل سے ہم دروازے کھولتے, پرانے زمانے میں ہینڈل نہیں تھے, پرانے دروازوں پر آپ دیکھ لو وہ لٹکتے کڑے ہوتے ہیں, تو وہ کڑی جو حضور تشریف لے گئے تو دروازہ کھلنے کے وقت وہ ہلتی ہے, یہ ہینڈل تو ہلتے نہیں لیکن وہ جو کڑی ہوتی تھی نا پرانے دروازوں پر وہ ہلتی ہے. تو کہا کہ حضور تشریف لے گئے تو دروازہ کھلا تو وہ جو کڑی کڑا ہلا تو اس کی حرکت ختم ہونے سے پہلے تو واپسی ہو گئی. یہ بھی بعض روایتوں کے اندر ہے. یہ ہے لیلن, پوری رات خرچ نہیں ہوئی, رات کی چند سیکنڈ اس کے پیچھے لگی اتنے عظیم طویل ترین سفر کے واسطے. تو تنوین تنکیر نے آ کر اشارہ کیا مدت کی قلت کی طرف کہ قلیل مدت میں یہ عظیم اور طویل ترین سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. اب جو ہے ڈپارچر کہاں ہوا اور کہاں ارائیول ہوا دونوں چیز بتائی گئی, یعنی سفر کی ابتدا کہاں سے سفر کی انتہا کہاں سے. تو فرمایا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ معتبر روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں تھے اور وہاں مکان کی چھت کھولی, جبرائیل آئے, حضور تو آرام فرما رہے تھے, جبرائیل نے اٹھایا. تو ابتدائی سفر تو ام ہانی کے مکان سے ہے اور قرآن میں فرمایا گیا کہ من المسجد الحرام, تو جواب یہ ہے کہ مسجد حرام سے کل حدود حرم مراد اور ام ہانی کا مکان حدود حرم ہی کے اندر, اور اب تو واقعتاً ام ہانی کا مکان مسجد حرام میں آ گیا ہے. مسجد کی اتنی توسیع ہوئی کہ ام ہانی والا مکان بھی حرم کی مسجد میں آ گیا ہے, اتنی توسیع ہو گئی مسجد حرام کی. تو اب تو کوئی اشکال لینا ہی نہیں چاہیے کہ من المسجد الحرام, کہ بہت سے اشکالات مرور زمانہ سے دور ہوتے ہیں. تو حضرت ام ہانی کا جہاں مکان تھا وہ مکان جو ہے وہ جگہ اب حرم میں آ گئی. دیکھو ترکی حرم جو پہلے تھا, جو اب جو بنا ہے وہ تو نیا, وہ تو کافی پیچھے بنا ہے, لیکن جہاں اصل ترکی حرم تھا وہاں اس وقت جو باپ ملک عبدالعزیز ہے اس کے قریب کے اندر حضرت ام ہانی کا مکان تھا. ادھر رکن شامی کی طرف آؤ, اس طرف باب الملک فہد کی طرف کے اندر حضرت ام ہانی کا مکان تھا. وہاں ایک چبوترہ بھی بنا ہوا تھا کہ یہ حضرت ام ہانی کا مکان تھا, اور وہاں ایک کھمبا بھی تھا کہ اسی کھمبے کے ساتھ جبرائیل نے براق باندھا تھا اور اس میں خوشبو نکلتی تھی. اب تک وہ خوشبو نکلتی تھی براق کی, ہم نے سونگھی ہے اس کو اور تواتر سے لوگ سونگتے تھے, وہ پولیس والے وہاں کھڑے بھی رہتے تھے لوگوں کو بھگانے کے لیے. لیکن ابھی جو اور توسیع ہوئی تو وہ پورا ترکی حرم توڑ پھوڑ کے ختم ہوا, تو اس میں وہ جگہ بھی چلی گئی. تو من المسجد الحرام, تو حضرت ام ہانی کا مکان حدود حرم میں مسجد حرام میں وہاں سے شروعات ہوئی. پھر حضور کو اٹھایا تو حضور وہاں سے اٹھے اور حتیم میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سو گئے. پھر جبرائیل نے اٹھایا وہاں اور بیر زمزم پر لائے. بیر زمزم کعبہ کا دروازہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہے بیر زمزم. اب تو اوپر وہ پیکنگ ہو گیا, پہلے کھلا تھا, نیچے سیڑھیاں بھی تھی, نیچے جاتے بھی تھے اور وہاں اپنے کو موٹر بھی نظر آوے کہ یہ پانی کی موٹر, اس میں سے پانی آتا ہے اوپر, اور وہاں نل بھی سب لگے ہوئے تھے, ایک سیڑھی عورتوں کی ایک سیڑھی مردوں کی, ایسا سب تھا وہاں. اب تو پورا سلیب بھر کے پیک, کسی کو کنواں نظر ہی نہیں آتا ہے. تو حضور وہاں حتیم میں تشریف لے گئے, جبرائیل نے وہاں سے اٹھایا, پھر وہاں سے لے گئے وہاں کہاں بیر زمزم کے اوپر, اور وہاں وہ شک کے صدر کا واقعہ پیش آیا. شک صدر تو متعدد مرتبہ ہوا ہے آیات مقدسہ میں. الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. سوال یہ ہے کہ یہ سفر تو ساتوں آسمان کا ہوا، پھر مسجد اقصی تک کیوں کا؟ جتنا انسانوں کی کھوپری میں آ سکتا تھا اتنا بیان ہوا ہے. اسی لیے کہ انسان سوچتا ہے کہاں جانا ہے تو زمین کی منزلیں طے کرتا ہے جو اس کے مشاہدے میں آ سکتی ہے، جس کو وہ محسوس کر سکتا ہے، مشاہدے میں آ سکتی ہے. اور مشاہدے تک کی منزل مسجد اقصی تھی، اور وہاں سے آگے والی منزل مشاہدے کی نہیں تھی، اسی لیے ظاہر کی یہ منزل بتائی گئی. یا یوں کہو کہ سفر کی منزل اول مسجد اقصی تھی، مکہ المکرمہ سے. اسی لیے منزل اول کا بیان ہے، منزل ثانی کا بیان یہاں نہیں ہے، وہ سورہ النجم میں ہے منزل ثانی کا بیان، ایسا کہہ سکتے ہیں. تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کعبہ شریف کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہاں نماز پڑھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں. اور الی المسجد الاقصی بول کر کے وہ سرزمین مراد ہے، عین مسجد اقصی کی ذات مراد نہیں، سرزمین ہے مسجد اقصی مراد ہے. الی المسجد الاقصی، وہاں کیوں لے گئے بھائی مسجد اقصی؟ انبیاء سابقین کا مرکز، ملجا، ماوا، مولد، ممات کی جگہ. سابقین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہی پیدا ہوئے، وہی انتقال کیا، اسی علاقے میں دعوت دی، اس لیے انبیاء کی سرزمین کے اوپر حضور کو لے جانا تھا. اور اس سرزمین مقدس کے اندر تمام انبیاء کے برکات تھے، لیکن خاتم الانبیاء کے برکات نہیں تھے، تو حضور کو وہاں لے گئے تاکہ اس سرزمین کی برکتیں مکمل ہو جائے حضور کی تشریف آوری سے. اور اس سرزمین کے اوپر جو سابقہ انبیاء کے برکات تھے وہ حضور کو مل جائے، دونوں طرف سے اس کے اندر برکت تھی، اس لیے حضور کو وہاں لے گئے جبرائیل امین. دوسری بات، وہاں لے جا کر کے انبیاء کی امامت کرانی تھی تاکہ جمیع انبیاء علیہ السلام پر حضور کا مقام اور مرتبہ واضح ہو جاوے. تیسری بات، وہ سرزمین محشر ہے، فلسطین، قدس، شام، محشر وہیں واقع ہوگا، تو سرزمین محشر پر لے گئے تاکہ آپ کی امت کے لیے وہاں آسانی ہو جاوے. جیسے کہ گھر کا کوئی بڑا جا کے دیکھ لے، اچھا میں نے دیکھ لیا وہ مکان، اب سب لوگوں کو وہاں جانا ہے، تو پوچھے بھائی وہ مکان کیسا ہے جہاں اپنے کو جانا ہے، جو ایریا کیسا ہے؟ تو کوئی بڑا گھر کا کہہ دے وہ میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں، سب برابر ہے، تو سب کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اپنے بڑے جا کے دیکھ کے آئے. تو حضور وہاں تشریف لے گئے اس سرزمین کے اوپر تاکہ امت کے لیے قیامت کا میدان سہل اور آسان ہو جائے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت القدس مراد ہے، مقدس مکان. اور اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کعبہ سے کافی دور ہے، اس زمانے میں 1 مہینے کی مسافت تھی، اب میرے خیال میں 2-2.5 گھنٹے ہوائی جہاز میں لگتے ہیں. ہاں اتنا ہی ہوگا، 2-2.5 گھنٹے ہوائی جہاز کے سفر میں. تو دور ہونے کی وجہ سے اس کو قدس کہا جاتا ہے، ارے اقصی کہا جاتا ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس وقت جو اوپر مسجد اقصی ہے، اس کے نیچے جو تہخانہ والا حصہ ہے، وہاں انبیاء کی حضور نے امامت کرائی تھی، وہ قدیم مسجد اقصی اصل جہاں امامت کرائی تھی وہ جگہ ہے. تو اس جگہ کا منظر تیسری جلد میں پڑھ لیجئے، کیسے ہے وہ جگہ کا معاملہ. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، اس سرزمین کے ارد گرد کے اندر ہم نے بڑی برکت رکھی ہے، دینی برکتیں بھی اور ظاہری برکتیں بھی۔ دینی برکتیں کیا؟ پچھلے انبیاء پر وحی کا نزول، ملائکہ کی آمد و رفع، اور پچھلے انبیاء کا اس علاقے میں قیام، پچھلے انبیاء کی دعوت کا میدان، پچھلے انبیاء کی قبریں، یہ سب دینی روحانی برکتیں۔ اور ظاہری برکتیں کیا؟ کہ وہاں پانی کے چشمے، پھل فروٹ، موسم کی خوشگواری، ہرا بھرا علاقہ، اس کی وجہ سے ظاہری برکتیں بھی بے انتہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے تربوز ہوتے ہیں قدس کے طرف میں، 20-20 کلو کا ایک تربوز مسجد اقصی کے دروازے کے اوپر، نے بیگن 1 کلو کا ایک، سنترے بھی ایسے بڑے بڑے وہاں کے، ایسی برکتیں ہیں وہاں کی، ظاہری برکتیں ہیں، عجیب۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ برکتیں ہیں نظر ابراہیمی کی برکت سے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جبل لبنان پر چڑھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم دیکھو نا، دور دور تک دیکھو، جہاں تک تمہاری نظر پہنچے گی وہ پورا علاقہ ہم متبرک بنا دیں گے۔ تو پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے متبرک بنا دیا نظر ابراہیمی کی برکت سے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ دکھلاوے۔ من تبعیزیا، یعنی اتنے عجیب و غریب سفر میں آخری نبی کو بھی کچھ نشانیاں دکھلائی گئی۔ مثال کے طور پر روایتوں میں ہے کہ حضور نے شریف الاقلام کو سنا، یعنی جہاں قلم چل رہے تھے تقدیر لکھنے والے، وہ قلم کے چلنے کی آواز حضور نے سنی۔ جبرائیل کو پوچھا بھی، یہ کائی کی قلم کی آواز چل رہی ہے؟ قلم چلنے پر بھی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کتہ لے کر کے لکھو تو سی کر کے آواز نکلے گی۔ اور اس کی آسان مثال، برتن پر لکھنے والا قلم، برتن پر نام لکھواتے تو کون سے کیسے قلم کی آواز ہوتی ہے؟ تو بہرحال قلم مقام صریح الاقلام سے حضور گزرے تو اس آواز کو تو سنا، لیکن اس کو دیکھا نہیں، روایت میں دیکھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جتنے عجائبات بھی اللہ نے حضور کو معراج میں دکھلائے وہ تھے من آیاتنا، چند تھے، تمام کے تمام نہیں تھے، بعض۔ اب یہاں بعض مفسرین نے ایک سوال کھڑا کیا ہے، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے لیے تو مطلق آیا اور حضور کے لیے من آیاتنا آیا، اور ملکوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا عالم خفی جس کو کسی نے مشاہدہ نہیں کیا، جیسے ملائکہ کا عالم، جنت کا عالم، جہنم کا عالم، یہ بھی عالم کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملکوت السماوات والارض مطلق آیا ہے۔ تو پھر مفسرین اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ دونوں کے لیے جو ہے وہاں مطلق ہے، یہاں تبعیض کے ساتھ ہے، تو دونوں کو اللہ تعالی کی طرف سے کچھ کچھ عجائبات دکھلائے گئے، اس لیے برابری ہو گئی۔ عجائب قدرتنا، ہماری قدرت کے عجائبات ہم نے دکھلائے۔ انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ دیکھو بھائی، مکہ سے مسجد اقصی کے سفر میں بھی بہت سارے عجائبات دکھائے۔ روایتوں میں ہیں کہ حضور اڑتے 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 ایک کھجور کی باڑی والی جگہ آئی، جہاں کھجور کے بہت درخت تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہاں اترو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ جبرائیل ساتھ میں تھے، تو حضور نے پھر پوچھا وہاں سے آگے نکل کر کہ یہ کون سی جگہ تھی، کہا یہ السریب ہے کہ آپ کا دارالحجرت ہے. تو حضور نے ہجرت سے پہلے معراج میں معراج کے سفر میں مدینہ میں دو رکعت نماز پڑھی تھی. پھر چلے ایک اور جگہ آئی کہ یہاں اترو دو رکعت نماز پڑھو، وہ مدائن صالح وہاں پڑھی. پھر دو رکعت نماز پڑھی وہاں بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر. پھر وہاں حضرت موسیٰ، اس طرح مختلف جگہوں پر اترنا بھی ہوا اس سفر کے اندر، اور بھی بہت سارے عجائبات دیکھے. عالم برزخ کے اندر بہت سے گناہوں کی سزائیں حضور نے دیکھی اس سفر کے اندر. قدس میں پہنچنے سے پہلے عالم برزخ کے اندر بہت سے گناہوں کی جو سزائیں ہو رہی تھی ان مجرمین کو دیکھا. جیسے کہ پوری روایت ہے، لمبی لمبی روایت ہے اس سلسلے میں، اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا. جیسے کہ اسی روایت کا ایک حصہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ کچھ مرد ہے کچھ عورت ہے، ان کے سامنے دو برتن ہیں، ایک برتن میں عمدہ گوشت ہے خوشبو والا، دوسرے برتن میں سڑا ہوا بدبو والا کیڑے والا. لیکن یہ مرد عورت عجیب ہے کہ خوشبو والا اچھا بہترین گوشت نہیں کھاتے اور سڑا ہوا بدبو والا گوشت کھاتے ہیں. حضور نے جبرائیل کو پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو بتلایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، کہ جس ان مردوں کے پاس گھر میں حلال بیوی تھی لیکن اس کو چھوڑ کے پرائی عورتوں کے پاس جاتے تھے. یہ عورتیں ہیں کہ ان کے حلال شوہر موجود تھے لیکن پرائیوں سے زنا کرواتے تھے. یہ عالم برزخ میں حضور کو ایک عذاب دکھایا گیا ایسے لوگوں کا، ایسی عجیب عجیب چیزیں حضور نے دیکھی. پھر ایک بڈھے نے اور ایک بڈھی نے سلام بھی کیا تھا حضور کو، تو حضور نے جواب دینے کا ارادہ کیا. جبرائیل نے کہا نہیں، جواب نہیں دینے کا. پھر فرمایا کہ بڈھا کون، تو کہا شیطان. یہ بڈھی کون، تو کہا دنیا. اللہ نے دنیا کو آپ کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں معراج میں دکھایا، تو 1440 میں تو وہ آئی سی یو میں ہے. 1440 سال پہلے حضور نے اس کو بڑھیا کی شکل میں دیکھا تھا دنیا کو، تو 1440 سال گزرنے کے بعد تو آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، ایک دم ڈوسی کھوسٹ ہو چکی ہے، رول نکلنے کی تیاری ہے. نہیں تم ایسی ڈوسی سے دل لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اور ہم ایک جماعت بھی دیکھی، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر. جبریل نے کہا جواب دو، جواب دیا. پوچھا یہ کون جماعت ہے، ارے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے. پھر حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھے. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ پہ جاؤں تو تم کو تعین سے بتاؤں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں لال رنگ کے پتھر ہے اور لال رنگ کے پتھر کے ٹیلے ہیں، وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ قدس میں پہنچنے سے پہلے، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت قبر ہے وہاں سب طرف لال رنگ کے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اور وہیں چھوٹی مسجد ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے. تو یہ ہے عجائبات قدرت جو قدس پہنچنے سے پہلے بھی حضور نے دیکھے تھے. اسی لیے فرمائے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو دیکھنے اور جاننے والے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور کو اسراء کی نعمت سے نوازا. اس اسراء میں بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع ہوا، اور یاد رکھنا یہ اجتماع انبیاء کا جو ہوا تھا نا، روح مع الجسد ہوا تھا. انبیاء کا اجتماع روح مع الجسد ہوا تھا، تمام انبیاء وہاں جمع ہوئے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ بھی جمع ہوئے تھے. بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ اس وقت تک انتقال کیے ہوئے تمام مومنین بھی جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت انتقال کرنے والے تمام مومنین بھی جمع تھے، ایسی روایت بھی ہے. تو ان سب کا اجتماع ہوا وہاں پر. اور حضور نے ان کو دو رکعت نماز بھی پڑھائی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، حضور نے دو رکعت نماز ان کو پڑھائی، وہاں بھی سب سے ملاقات ہوئی، تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور انبیاء نے مختلف الفاظ میں حضور کا اکرام کیا، وہ بھی الفاظ موجود ہیں روایتوں میں کہ نبیوں نے کن کن الفاظ سے حضور کا اکرام استقبال کیا. وَعُرُوجُهُ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے اور عجائب ملکوت کی رؤیت ہوئی، زیارت ہوئی، اور اللہ تعالی سے سرگوشی ہوئی. مناجات کے معنی اللہ تعالی سے سرگوشی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مسئلہ صحابہ میں مختلف ہی رہا ہے کہ معراج میں منامی ہے یا جسدی ہے یا قزان میں ہے. ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ بھئی ایک معراج تو جسمانی ہوئی، پھر دوسری بات کیا کہ اللہ تعالی کی زیارت کا مسئلہ ہے، رؤیت باری. تو راجح قول یہی ہے کہ باری تعالی کی زیارت ہوئی. نورانیون اراہو، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے وہ مناجاتہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے آپ کی گفتگو بھی ہوئی، اللہ سے آپ کی بات چیت بھی ہوئی. فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب حدیث شروع کر رہے اللہ مسجدی. جتنی تفسیر یہاں لکھی نہیں اس آیت پر، اتنی اچھی کتاب میں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا علامہ سیوطی. یہاں دیکھو نا، چار پانچ صفحے جو ہے سفید میں کالا کیا ہے، کالی روشنائی سے سفید اوراق پہ لکھ ڈالا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا. براق کو براق کیوں کہتے ہیں؟ برق سے مشتق ہے، برق کے معنی چمک اور بجلی، اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہا گیا. دوسرا قول، بہت زیادہ سفید اور چمکدار ہونے کی وجہ سے اس کو براق کہا گیا. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ براق کا چہرہ انسان کے جیسا ہے، اس کے پیر اونٹ جیسے ہیں، گھوڑے جیسے اس کے بال ہیں. اسی روایت کی بنیاد پر بعض درگاہوں پر براق کے فوٹو ملتے ہیں. وہ ایک گھوڑا ہوگا مرد کی شکل کا، بدعتی لوگ اپنے گھروں میں بھی وہ فوٹو لگاتے ہیں، آپ دیکھ لینا. اسی روایت کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک فوٹو بنایا، بیچاری یہ دکان چلے فوٹے والے کی. تتھا میرے پاس براق لایا گیا، یہ سفید رنگ کا ایک جانور ہے، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اور اپنے کھر وہ رکھتا ہے، نگاہ پہنچے اس کی انتہا کے اوپر. یعنی ایک قدم یہاں پڑے تھے، دوسرا قدم کہاں پڑے؟ منتہائے نظر کے اوپر، اتنے دور اس کا قدم پڑے، اتنی تیز رفتاری والا یہ جانور. پچھلے انبیاء نے بھی اس پر سواری کی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب جبرائیل امین براق لے کر آئے تھے حضرت ام ہانی کے یہاں، اور حضور سوار ہوئے، تو وہ براق شیخی مارنے لگا، یعنی شرارت طوفان کرنے لگا. اور یہ جانور کی فطرت ہے، کوئی نیا سوار ہوتا ہے نہیں تو وہ شرارت کرتا ہے، اور مالک متعارف اس پر وہ شرارت نہیں کرتا. تو روایت میں کہ جبرائیل نے کان پکڑ کے اس کے کان میں کہا، تجھے معلوم ہے آج تیرے اوپر کون بیٹھے؟ آج تک اتنی فضیلت والا کوئی انسان تیرے اوپر نہیں بیٹھا. تب جا کر کے وہ مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایک دم سکون سے ہو گیا براق. تو کہا یہ براق لایا گیا، سفید رنگ کا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اور اپنے پاؤں رکھتا تھا اتنی دور جہاں نظر پہنچتی ہے، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا. جبرائیل کے تھے ساتھ میں، لگام پکڑے ہوئے. وہ براق مجھے لے کے چلا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، اور میں نے جانور کو باندھ دیا اس حلقے میں جس حلقے میں انبیاء علیہ الصلات والسلام اس کو باندھا کرتے تھے. حلقہ یعنی ایک چٹان کے اندر جو ہے نا ایک سوراخ جیسا, اس میں جو ہے وہ براق کو رسی کے ساتھ باندھا, اور مرور زمانہ کی وجہ سے وہ سوراخ مٹی سے بھر چکا تھا. اور دو باتیں اس رات میں ہوئی, بیت المقدس کے جو پادری خدام لوگ تھے وہ رات کو معمول کے مطابق مسجد بند کرنے گئے تو بنی نہیں ہوئی, بہت کوشش کی دروازہ بنی نہیں ہوا. تو انہوں نے بلایا کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے, تو کیا بتلایا کہ وہ دروازے کے اوپر والی جو لکڑی ہوتی ہے وہ اوپر دیوار کا وزن ہونے کی وجہ سے وہ نیچے دس آئی ہے, اسی لیے وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. اور اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہوتا, کل صبح میں اطمینان سے کرنا پڑے گا, اس لیے دروازہ کھلا ہوا چھوڑ دو. اب صبح آ کر کے بند کرنے کے تو آسانی سے بند ہو گیا. اس رات کو بند نہ ہونا حضور کے استقبال کے اندر, اور وہ مٹی کی جو بھر چکی تھی سوراخ میں, صبح میں آج وہ آ کے دیکھا کہ اوہ یہ تو صاف ہے سوراخ, لگتا ہے کہ آج رات کسی نبی کی آمد ہو رہی ہے. اور کچھ ایسے آثار تھے جس سے خدامی نے خود نے محسوس کر لیا کہ آج رات یہاں کسی کی آمد ہوئی ہے, جیسے مسجد کی سب ایک دم سیدھی اور صبح میں ذرا اس پر کچلی شکن چدڑ بدڑ ہوئی ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آ کے گیا ہے. تو اس طریقے سے کچھ آثار تھے وہاں پر.